میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں، یعنی ہاتھ ملائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کعبے کے بدروں دو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شم سو دہا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سورہ یوسف میں اللہ پاک کے نبی حضرت سیدنا یعقوب اور حضرت سیدنا یوسف علیہم السلام کا ایک واقعہ طویل بیان ہوا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سوتیلے بھائیوں نے دھوکے سے کنویں میں ڈال دیا، اور کچھ تاجر انہیں کنویں سے نکال کر مصر لے گئے، وہاں بیچ دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام یا اپنے بیٹے سیدہ یوسف علیہ السلام کی جدائی سے بڑے غمگین ہوئے اور روتے رہے، بہت روتے تھے، یہاں تک کہ آنکھوں کی روشنی متاثر ہو گئی۔ کئی سال کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ذریعے والد محترم کی بصارت کی کیفیت کا معلوم ہوا، تو یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بطور تبرک اپنے والد محترم کے لیے بھیجی، اور جو کچھ فرمایا قرآن پاک میں وہ یوں بیان ہوا، پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 میں ارشاد ہوتا ہے، اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه ابی یأتی بصیرا۔ ترجمہ کنز الایمان، میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو کیا ہوا؟ اسے کچھ آیات کے بعد یوں بیان کیا گیا، ترجمہ کنز الایمان، پھر جب خوشی سنانے والا آیا اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا، اسی وقت اس کی آنکھیں پھر آئیں، یعنی روشن ہوئیں۔ تو تفسیر صراط الجنان میں ہے، جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ خوشخبری سنانے والے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا تھے، اور یہودا نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس خون آلودہ قمیض بھی میں ہی لے کر گیا تھا، میں نے ہی کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا، اس لیے آج کرتا بھی میں ہی لے جاؤں گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگانی کی خبر بھی میں ہی سناؤں گا۔ چنانچہ یہودا کرتا لے کر 80 فرسنگ یعنی 240 میل دوڑتے ہوئے آئے، یہودا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو اسی وقت ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں، اور کمزوری کے بعد قوت اور غم کے بعد خوشی لوٹ آئی۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ پاک کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ پاک ہمیں آپس میں ملا دے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہاں غور کیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ خود اللہ کے نبی ہیں، اور ایک اور نبی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں کے مرض کے لیے بطور تبرک اپنا کرتا بھیج رہے ہیں، اور جب اس کرتے کو ان کے چہرے پر ڈالا گیا تو اللہ پاک نے انہیں آنکھوں کی بیماری سے شفا عطا فرما دی۔ اب دیکھیں یہاں سے ایک بڑی پیاری بات سیکھنے کی ہے، کہ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں سے نسبت رکھنے والی اشیاء کو تبرک سمجھنا اور ان سے برکتیں لینا یہ انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے، اور اس واقعے کو قرآن پاک میں ذکر کرنا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ تبرکات سے فائدہ ہوتا ہے۔ سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سخت قحط سالی ہو گئی، یعنی اناج اگنا بند ہو گیا، لوگوں نے بہت دعائیں کی، بارش نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا بابا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی امی جان کے کپڑے کا ایک دھاگا ہاتھ میں لے کر عرض کی کہ اے اللہ پاک، یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑی، میرے مولا اسی کے صدقے رحمت کی برکھا یعنی بارش برسا دے۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ رحمت کے بادل گھر آئے اور رم جھم بارش شروع ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ بزرگوں کے جسم سے نسبت رکھنے والے لباس اور اس کا بھی ایک دھاگا، اس کی کتنی شان ہے کہ اسے ہاتھ پر رکھ کر مانگی گئی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ پاک جو تمام برکتوں کا مالک ہے، اس رب کریم جل جلالہ نے اپنے ان نیک بندوں کو دنیا میں جہاں ایسی برکتوں سے نوازا کہ جو چیزیں ان سے منسوب ہو جاتی ہیں، جن سے ان کا تعلق ہو جاتا ہے، وہ بھی بابرکت ہو جاتی ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان، اور اولیاء عظام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین سے منسوب چیزیں یہ بڑی بابرکت اور فیض رساں ہوتی ہیں، یعنی ان مقدس تبرکات کا ادب و احترام کرنے والے خوش نصیب عاشقان رسول کو ان تبرکات سے خوب فیض ملتا ہے۔ اب تبرک کسے کہتے ہیں؟ تبرک سنتے ہیں نا، ابھی بیان سنیں، تبرک کہتے کسے؟ سنیے، تبرک سے مراد انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان، بزرگان دین کی وہ چیزیں جو برکت کے طور پر رکھی جائیں، یہ تبرک کہلاتا ہے۔ اور پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے مس یعنی ٹچ ہونے والی اور نسبت رکھنے والی ہر ہر چیز بھی متبرک ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام اور بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے مبارک اجسام سے چھو جانے والی اور نسبت رکھنے والی ہر چیز بھی متبرک ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر اس چیز کا ادب و احترام کرنا چاہیے جسے بزرگوں سے نسبت حاصل ہو جائے، ان کے منہ مبارک ہوں، قمیص ہو، جبہ ہو، دستار ہو، پیالہ ہو، الغرض ان بزرگوں سے نسبت رکھنے والا کوئی تنکا ہو یا لباس کا دھاگا ہو، اس کا بھی اگر ادب و احترام کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ تبرکات سے فیض پانے کے لیے اعتقاد یہ مضبوط ہونا چاہیے، اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے۔ کچا یقین نہ ہو. مثلا تبرک تو لے لیا مگر یہ سوچنا نسبت تو معلوم ہو گئی کہ اس چیز کو اس سے نسبت حاصل ہے, لیکن دل میں خیال آتا ہے کہ فلاں بزرگ سے یا فلاں ولی اللہ کے مزار پر حاضری دینے سے نہ جانے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, منہ مبارک سے پتہ نہیں برکتیں ملتی ہیں یا نہیں, زمزم پینے سے پتہ نہیں بیماریاں دور ہوتی یا نہیں, تعویذات سے مشکلات حل ہوتی ہیں یا نہیں, دم درود سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں. تو اس طرح کے کچے اور مشکوک خیالات اگر ہوں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. چنانچہ یقین جتنا پختہ ہوگا اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ فیض بھی اسی قدر ملے گا, کیونکہ فیض پانے سے پختہ اعتقاد ہونا شرط ہے. تو البتہ یاد رہے کہ وظائف یہ جو پڑھے جاتے ہیں, جیسے درود شریف پڑھے جاتے ہیں یا بزرگوں نے کچھ وظائف لکھے ہوتے, تو وظائف رضا الہی کے لیے کیا جائے نہ کہ کام بنانے کے لیے. جس نے صرف اپنی غرض کے لیے وظائف کیے تو اسے نہ ثواب ملے گا, چاہیے یہ کہ وظائف اللہ پاک کی رضا کے لیے کرے اور اس کے وسیلے سے اللہ پاک سے اپنا کام ہونے کی دعا کرے. کیونکہ یہ ایک ہوتا ہے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو کوئی آیا پا کے چلا گیا, کوئی آیا پا کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا, میرے مولا تجھ سے گلا نہیں, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. ہم اچھے لوگوں سے نسبت حاصل کریں, ہم ان کی برکتیں لیں, اعتقاد مضبوط رکھیں, جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, تبرکات سے برکتیں ملتی ہیں, مشکلات دور ہوتی, مصیبتیں ٹلتی ہیں. یہ عقیدہ جو کہا جاتا ہے یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے, کیونکہ قرآن پاک کی کئی آیات میں تبرکات کی اہمیت اور پچھلی امتوں کے تبرکات سے فیض پانے کے واقعات کا ذکر ہے. تابوت سکینہ یہ وہ متبرک صندوق ہے جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات رکھے جاتے تھے, قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے. بنی اسرائیل اس سے برکتیں لیتے تھے. محراب مریم میں حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا دعا مانگنا, اس کا قبول ہونا, اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. تو تبرکات سے برکتیں پانے کے یہ وہ واقعات ہیں جو قرآن پاک میں ان کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. تو آئیے تبرکات کی برکتیں ملنے سے متعلق ایک قرآنی واقعہ سنتے ہیں. کعبہ معظمہ میں پتھر ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں. یہ وہ پتھر ہے جس پر اللہ پاک کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک رکھا, تو جتنا ٹکڑا ان کے قدم کے نیچے آیا تر یعنی گیلی مٹی کی طرح نرم ہو گیا, یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کا قدم مبارک اس میں جم گیا. پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے قدم اٹھایا, اللہ پاک نے دوبارہ اس ٹکڑے میں پتھر کی سختی پیدا کر دی کہ وہ نشان قدم محفوظ رہ گیا. رب کریم جل جلالہ نے رہتی دنیا کے تمام مسلمانوں کو مقام ابراہیم کی تعظیم کرنے, اس کا قرب پانے اور قریب نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا. چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں ارشاد ہوا, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, ترجمہ کنز الایمان, اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی تعمیر کی, وہ بھی حضرت خلیل اللہ کی برکت سے شاعر اللہ بن گیا اور اس کی تعظیم ایسی لازم ہو گئی کہ طواف کے نفل اس کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنا سنت ہو گئے. تو جب بزرگان دین رحمہم اللہ کے قدم پڑ جانے سے صفا مروہ اور مقام ابراہیم شاعر اللہ یعنی اللہ پاک کی نشانیاں بن گئے اور قابل تعظیم ہو گئے تو انبیاء کرام و اولیاء عظام کے مزارات جس میں یہ حضرات دائمی قیام فرما ہیں یقیناً شاعر اللہ ہیں اور ان کی تعظیم بھی مسلمانوں پر لازم ہے۔ تفسیر سراج الجنان میں ہے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس پتھر کو نبی علیہ السلام کی قدم بوسی حاصل ہو جائے وہ عظمت والا ہے، جیسے ابھی ہم نے آیت سنی نا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ جس پتھر کو نبی علیہ السلام کی قدم بوسی حاصل ہو جائے وہ عظمت والا ہو جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب پتھر نبی کے قدم مبارک لگنے سے عظمت والا ہو گیا تو حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات، اہل بیت اور صحابہ اکرام کی عظمتوں کا کیا کہنا ہے۔ لہذا اس سے تبرکات کی تعظیم کا ثبوت یعنی پروف یہ ملتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی جو چیز بھی اللہ پاک کے نیک لوگوں سے نسبت پا جائے وہ برکت والی ہو جاتی ہے۔ اپنے دلوں میں تبرکات کی اہمیت بڑھانے، ان سے فیض حاصل کرنے اور ان کے ادب و احترام کا جذبہ قائم رکھنے کے لیے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول یہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے۔ تو اس پر استقامت پانے کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب لوگ کسی مجلس میں اکٹھے ہو کر اللہ کریم کا ذکر کرتے ہیں پھر جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، بے شک تمہارے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے۔ تو یہ ہفتہ وار اجتماع یہ الحمدللہ منعقد ہوتا ہے۔ اب اس کی اگر تفصیلات جاننی ہے تو ہفتہ وار اجتماع کے نام سے ایک رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ رسالہ موجود ہے۔ یہ اجتماعات کی اہمیت بڑھانے کے لیے اور اسی طرح دعوت اسلامی جو اجتماعات کا اہتمام کرتی ہے، ہفتہ وار اجتماع کیا ہوتا ہے، اجتماع کا جدول کس طرح چلایا جاتا ہے، اور اسی طرح اجتماع کے مینیج کرنے کے لیے، اس کو اور زیادہ سہولت والا بنانے کے لیے، اسلامی بھائیوں کے لیے اور کارآمد اور اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے، اس میں ذمہ داران کے لیے مدنی پھول ہیں۔ تو یہ ضرور رسالہ حاصل کیجیے، اس کو پڑھیے۔ اب ہفتہ وار اجتماع کی برکتیں الحمدللہ کیسی ہوتی ہے سنیے۔ باب المدینہ کراچی کے ایک مقیم اسلامی بھائی، مذہبی ذہن نہ ہونے کے باعث ٹیبل ٹینس کے بے شوقین تھے، شام ہوتی ٹیبل ٹینس میں مصروف ہو جاتے کھیلنے میں، اور بسا اوقات یہ سلسلہ رات گئے تک جاری رہتا، الغرض دیگر فضول کاموں میں اپنے شب و روز بسر کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ایک اسلامی بھائی ان کے پاس تشریف لائے اور سبھی کھیلنے والوں سمیت ان پر بھی انفرادی کوشش کر کے نماز اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی، اور وہ مسلسل ان اسلامی بھائی کو نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی برکت سے آہستہ آہستہ ان کا دل نرم ہو گیا، ان کے دل کی سیاہ کالک جو ہے وہ اترنے لگی، انہوں نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور فضولیات کو چھوڑ کر دعوت اسلامی کے پاکیزہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ یہاں سنتیں سیکھنے کو ملیں گی، دلائے گا خوف خدا مدنی ماحول، تو آبے نمازی ہے دیتا نمازی، خدا کے کرم سے بنا مدنی ماحول۔ ایسے ایسے ہیں جو شاید عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن اسی مدنی ماحول کی برکت سے تہجد پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ جی ہاں، مجھے کہنے دیجئے کہ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا اجالا کر دیا، دیکھو کہ جو کل تک نماز نہیں پڑھتے تھے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر آج وہ مسجدوں کے امام بن گئے الحمدللہ، حفظ قرآن کی سعادت مل گئی، کوئی درس نظامی مکمل کر چکا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس مدنی کام کو آگے سے آگے بڑھاتے جائیں اور جگہ جگہ گھر گھر دکان دکان جا کر ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دیں، اور جب جمعرات ہو تو مغرب کی نماز ہفتہ وار اجتماع والی مسجد میں ادا کریں گے انشاءاللہ۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اولیاء کرام اور اللہ پاک کے نیک بندوں سے تبرک لینے میں، تبرک کا بیان ہو رہا ہے، یہ کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ دل میں مختلف وساوس کو جگہ دے کر امتحان لینے اور آزمانے کی آرزو لے کر تبرکات لینے والے کو بسا اوقات ہاتھوں ہاتھ سزا مل جاتی ہے۔ اس بات کو اس حکایت سے سمجھیے کہ اللہ پاک کے ایک ولی کی خدمت میں بادشاہ وقت یہ قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا، ان کے پاس کچھ سیب نظر یعنی کسی کی طرف سے تحفے میں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک سیب بادشاہ کو دیا اور کہا کھاؤ۔ اس نے عرض کی کہ حضور بھی نوش فرمائے، چنانچہ آپ نے بھی کھائے، بادشاہ نے بھی۔ تو اس وقت بادشاہ کے دل میں خیال گزرا کہ یہ جو سب سے لال سرخ قسم کا جو سیب پڑا ہے نا، اگر یہ بزرگ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر مجھے دے دیں تو میں جان لوں گا کہ یہ ولی ہیں۔ یہ لال زبردست قسم کا جو سیب ہے نا، یہ بزرگ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اگر مجھے دے دیں گے نا، میں سمجھ جاؤں گا یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ان بزرگ نے وہی سیب اٹھایا اور فرمایا کہ ہم مصر گئے تھے، وہاں ایک جگہ پر بہت سے لوگ جمع تھے، ایک شخص کی ایک چیز دوسرے کے پاس رکھ دی جاتی تھی، مکس کر دیتے تھے سب، کسی کی ٹوپی کسی کے پاس رکھ دی، کسی کا رومال کسی کے پاس رکھ دیا، اور ایک گدھا تھا ان کے پاس، اس گدھے کی آنکھوں پر یہ پٹی باندھ دیتے اور چیزیں مکس کر دی جاتی۔ اس گدھے سے پوچھا جاتا، گدھا ساری مجلس کا دورہ کرتا، جس کے پاس ہوتی جا کر سر ٹیک دیتا۔ پھر وہ اللہ پاک کے ولی فرمانے لگے، یہ حکایت ہم نے اس لیے بیان کی کہ اگر یہ سیب نہ دیں تو ہم ولی نہیں، اور اگر دے دیں تو گدھے سے بڑھ کر کیا کمال کیا۔ یہ فرما کر سیب بادشاہ کی طرف پھینک دیا۔ تو غور کیجئے، اس حکایت سے ہمارے لیے سیکھنے کا کیا مدنی پھول ملا کہ دوسرے کے لیے حسن زن سے کام لینا چاہیے۔ اگر کوئی اللہ پاک کا نیک بندہ بطور ولی اللہ مشہور ہو تب بھی اس کا امتحان لینے سے بچنا چاہیے، اور ہمیشہ حسن زن اچھی سوچ کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح تبرکات کے معاملے میں شک نہیں کرنا چاہیے، البتہ یہ یاد رہے کہ جو ولی ہوگا نا، جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا، یہ شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ اگر کوئی لمبی لمبی لٹوں والا، بہت سی انگوٹھیاں پہننے والا بے نمازی شخص ہمیں کسی مزار کے باہر مل جائے تو وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی یاد رہے کہ ولی عالم ہوتا ہے۔ آپ داتا صاحب، خواجہ صاحب، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، بلکہ کسی بھی بزرگ کی واقعات پڑھیں تو آپ کو سب کی سیرت میں یہی ملے گا کہ ان کی زندگی کا ابتدائی حصہ علم دین کے حصول میں گزرا، یہ عالم ہوتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ حسن ظن میں فائدہ ہی فائدہ ہے، جبکہ بدگمانی میں نقصانات ہی نقصانات ہیں۔ اور آج کل افسوس ہے کہ بڑی تعداد جو حسن ظن کے بجائے بدگمانی کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے، بات بات پر بدگمانی کرنے کے نظارے عام ہیں۔ کسی کو اگر ہم نے فون کیا، اس نے فون اٹھایا نہیں، ریسیو نہیں کیا، تو بدگمانی۔ بیٹے کی توجہ ماں سے کم ہو جائے، شادی ہوئی بیٹے کی، اب ماں پر اس نے کم توجہ تھوڑی دی تو فوراً بہو سے بدگمانی۔ کسی اچھی نوکری سے فارغ ہو گئے تو دفتر کے کسی آدمی سے بدگمانی۔ کسی کی کوئی تنظیمی ذمہ داری مصلحت کے پیش نظر ختم کر دی گئی یا تبدیل ہو گئی تو ذمہ داران سے بدگمانی۔ اجتماعی ذکر و نعت کے انتظامات میں کمزوری ہوئی تو انتظام کرنے والوں سے بدگمانی۔ کسی بزرگ یا پیر نے اپنے مریدین یا متعلقین کی ترغیب یا تہدی سے نعمت کے لیے کوئی اپنا واقعہ بیان کر دیا تو فوراً ان سے بدگمانی، جس نے قرض لیا وہ رابطے میں نہیں آ رہا، جس سے مال بک کرایا وہ مل نہیں رہا تو فوراً بدگمانی، کسی نے وقت دیا آیا نہیں، وقت پر نہیں آیا، تاخیر ہو گئی تو بدگمانی، کسی کے پاس تھوڑے سے عرصے میں گاڑی آ گئی، اس نے مکان لے لیا یا دیگر سہولیات آ گئی تو ہم بدگمانی کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو الغرض ہمارا معاشرہ اس وقت بدگمانی کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ بدگمانی یہ کئی گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے، بدگمانی دوسروں کے عیبوں کے ٹوہ میں لگاتی ہے، بدگمانی حسد پر ابھارتی ہے، بدگمانی غیبت کرواتی ہے، بدگمانی دل میں نفرتوں کے بیج اگاتی ہے، بدگمانی آپس میں محبتیں ختم کر کے مزید دوریاں بڑھاتی ہے، بدگمانی حسن سلوک سے محروم کرواتی ہے، بدگمانی بندے کو بدخلق بناتی ہے، بدگمانی الزام تراشی پر ابھارتی ہے، بدگمانی دنیا اور آخرت میں رسوا کرواتی ہے۔ لہذا عقل مند وہی ہے جو بدگمانی کے بجائے حسن ظن یعنی اچھے گمان کی عادت ڈالے۔ کسی نے کہا کہ بدگمانی میں کوئی خیر نہیں، کوئی خیر نہیں، اور حسن ظن میں کوئی شر نہیں، تو ہم حسن ظن رکھیں، اچھا سوچتے رہیں گے نا ٹینشن فری رہیں گے۔ جی ہاں، اگر آپ اپنے آپ کو ٹینشن فری کرنا چاہتے ہیں نا تو حسن ظن کی عادت بنا لیں، ہمیشہ لوگوں کے متعلق اچھا سوچیں، آپ ٹینشن فری رہیں گے۔ کہ حسن ظن علماء فرماتے ہیں عمدہ عبادت ہے، حسن ظن گناہوں سے بچانے والا ہے، حسن ظن رکھنا ایمان کے تقاضوں میں سے ہے، حسن ظن ایمان کا حصہ ہے، حسن ظن نیک لوگوں کی عادات میں سے ہے، حسن ظن بندے کو ثواب کا مستحق کرتا ہے، حسن ظن دوسروں کی عزتوں کا محافظ ہے، حسن ظن سے سکون اور قرار ملتا ہے، حسن ظن بندے کو شیطان کے چنگل سے بچاتا ہے، حسن ظن ایمان کو تقویت دیتا ہے، حسن ظن قلب و روح کو پاکیزہ کرتا ہے، حسن ظن بندے کو نیک بناتا ہے، اور حسن ظن سے اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ملتی ہے۔ ایک بار ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، تو خود اور تیری فضا کتنی اچھی ہے، تو کتنی عظمت والا ہے، تیری حرمت کی کتنی عظیم ہے، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اللہ پاک کے نزدیک مومن کی جان و مال اور اس سے اچھا گمان رکھنے کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ خدا یا عطا کر رحمت کا پانی، خدا یا عطا کر دے رحمت کا پانی، رہے قلب اجلا دھلے بد گمانی، رہے قلب اجلا دھلے بد گمانی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علی رضوان اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ نبی بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت و برکت ہیں۔ جو چیز بھی آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کا شرف پاتی، صحابہ کرام اسے بابرکت سمجھتے۔ اسی لیے صحابہ کرام علی رضوان کئی طریقوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برکتیں پانے کی کوشش کرتے، وہ یعنی صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو تبرکن چھوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو تبرک سمجھتے، اس سے برکتیں اٹھاتے. جس پانی سے آپ علیہ السلام اپنا مبارک ہاتھ دھوتے، صحابہ کرام اسے اپنے چہروں اور بدن کے حصوں پر بطور تبرک ملتے، آپ علیہ السلام کے بچے ہوئے کھانے سے تبرک حاصل کرتے، آپ علیہ السلام کے پسینے مبارکہ، لعاب دہن، موئے مبارک، انگوٹھی مبارک، بستر مبارک، لباس مبارک، چارپائی مبارک، اور آپ علیہ السلام کی استعمال فرمائی ہوئی چٹائی مبارک سے بھی برکتیں حاصل کرتے. الغرض، ہر وہ شے جسے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تھوڑی یا زیادہ نسبت حاصل ہو جاتی، صحابہ کرام اپنے لیے تبرک بنا لیتے. احادیث مبارکہ میں اس طرح کے درجنوں واقعات آپ کی خدمت میں تین پیش کرتا ہوں. منقول ہے، مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قمیص اور مقدس ناخنوں کے کچھ تراشے تھے. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال آیا، آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے اس قمیص میں کفن دیا جائے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی دی، اور وہ مبارک قمیص میرے جسم سے بالکل ملا کر رکھی جائے. جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ناخنوں کے بارے میں وصیت فرمائی کہ باریک کر کے ان کی آنکھوں اور منہ پر رکھ دیے جائیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید فرمایا، یہ کام ضرور انجام دینا اور مجھے سب سے زیادہ رحم و کرم کرنے والے رب کریم کے سپرد کر دینا. نمبر دو، مسلم شریف میں کہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جبہ تھا. ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ جبہ نکالا اور فرمایا، یہ جبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے، اب ہم اسے بیماروں کے لیے دھوتے ہیں اور اس سے شفا حاصل کرتے ہیں. تو مشہور مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ اس کی زیارت کرنے آتے تھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرما کر زیارت کرواتی تھیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیا شریف میں پہنا کرتے تھے. اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کی زیارت کرانا یہ سنت صحابہ ہے، جیسا کہ فی زمانہ منہ مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے. تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کی زیارت کرانا، ان کا لباس دھو کر بیماروں کو پلانا یہ سنت صحابہ ہے، ان میں شفا ہے. آب زمزم حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پیدا ہوا، تمام بیماروں کے لیے شفا ہے. تو بعض حضرات ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات کی زیارت کرنے آیا کرتے اور ہماری امی جان انہیں زیارت کراتی تھیں. تیسری بات، تیسرا واقعہ، مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس پیالے سے ہر قسم کے شربت، شہد، نبیذ، پانی اور دودھ پلائے ہیں. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا پیالہ تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو دکھا کر فرمایا، اس پیالے سے میں نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت قسم کے شربت اور دودھ پلایا ہے، یعنی یہ پیالہ بڑا ہی متبرک ہے کہ اسے حضور انور کے ہاتھ اور لب بارہا لگے ہیں. تو معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمالی برتنوں کو برکت کے لیے اپنے پاس رکھتے تھے اور لوگوں کو اس کی زیارت کراتے تھے. مثنوی شریف میں کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کپڑے کا دسترخوان تھا جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اور منہ یہ پونچھ لیے تھے. جب وہ میلا ہو جاتا, اب عام طور پہ میلا ہوتا تو کیا کرتے, دھوتے پانی سے, سرف سے, پاؤڈر سے, مختلف ذرائع اختیار کرتے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو وہ دسترخوان تھا جس سے آقا نے ہاتھ اور منہ پہنچا تھا, جب وہ میلا ہو جاتا تو اسے آگ میں ڈال دیتے, میل جل جاتا, کپڑا محفوظ رہتا تھا. صلوا علی الحبیب. تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ عقیدہ تھا کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات میں برکتیں ہی برکتیں ہیں. تو ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے, اور بزرگوں سے منسوب تبرکات, مثلا ان کے لباس, استعمال کی چیزیں, رہنے کی جگہ, عبادت کرنے کے مقامات, الغرض ان سے نسبت رکھنے والی کوئی چیز بھی ہو, ہمیں اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے. اس میں کچھ شک نہیں کہ نیک لوگوں کے تبرکات کی برکتوں سے شفائیں ملتی ہیں, نیک لوگوں کے تبرکات کی برکتوں سے فیض پانا انبیاء کرام کا طریقہ ہے, نیک لوگوں کے تبرکات کی برکتوں سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے, نیک لوگوں کے تبرکات کی برکتوں سے سکون ملتا ہے, تبرکات کی برکتوں سے فیض پانا صحابہ کرام کا وتیرہ رہا ہے, نیک لوگوں کے تبرکات کی برکتوں سے دنیا اور آخرت کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں, نیک لوگوں کے تبرکات کی برکتوں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں, نیک لوگوں کے تبرکات کی برکتوں سے بیماریاں ٹلتی ہیں, نیک لوگوں کے تبرکات کی برکتوں سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے, نیک لوگوں کے تبرکات کے ادب و احترام کی وجہ سے سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تبرکات کی زیارت سے دلوں کو چین ملتا ہے, تبرکات کی زیارت سے آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے, تبرکات کی زیارت کے وقت قبولیت دعا کے امکان یعنی چانس بڑھ جاتے ہیں, تبرکات کی زیارت سے اللہ پاک کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں, تبرکات کی زیارت سے گناہوں سے بیزاری, نفرت کا ذہن بنتا ہے, تبرکات کی زیارت سے ذہنی سکون ملتا ہے, تبرکات کی زیارت سے زبان پر ذکر اللہ جاری ہو جاتا ہے, اور تبرکات کی زیارت سے نیکیاں کرنے کا جذبہ ملتا ہے. حضرت سیدنا ابو علی روز باری رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کی بہن جن کا نام فاطمہ بنت احمد ہے, فرماتی ہیں کہ شہر بغداد میں کچھ نوجوانوں نے اپنے میں سے کسی ایک کو ضرورت سے بھیجا, اس نے لوٹنے میں تاخیر کر دی, یہ لوگ غضبناک ہونے لگے. اتنے میں وہ ایک خربوزہ لیے ہستا ہوا پہنچا, نوجوانوں نے دریافت کیا کہ ایک تو دیر سے آیا ہے, اس پر ہنستا بھی ہے. لڑکے نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی عجیب چیز لایا ہوں. سب نے پوچھا کیا, لڑکے نے اپنے ہاتھ کا خربوزہ انہیں پیش کیا اور کہا کہ اس خربوزے پر حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی نے ہاتھ رکھ دیا تھا, اس لیے میں نے اس کو 20 درہم میں خرید لیا ہے. تو اس بات کو سن کر سب نے خربوزے کو چوما, اپنی اپنی آنکھوں سے لگایا. ان میں سے ایک نے کہا کہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کس چیز نے اس مقام پر پہنچایا, کسی نے کہا تقوی نے, سائل نے کہا میں تمہیں گواہ بنا کر اللہ پاک سے توبہ کرتا ہوں. اس کے بعد سب نے اسی طرح کی توبہ کی, پھر وہ سب ترتوس نامی شہر تشریف لے گئے اور وہاں شہادت کا رتبہ پا لیا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, نیک لوگوں کی نسبت, سبحان اللہ, ہمارے امیر اہل سنت اپنی کتاب نماز کے احکام صفحہ نمبر 372 پر تحریر فرماتے ہیں کہ سیدنا بشر حافی علیہ رحمہ کو انتقال کے بعد قاسم بن منبع نے خواب میں دیکھ کر پوچھا, ما فعل اللہ بکا, یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا, اللہ کریم نے مجھے بخش دیا, اور ارشاد فرمایا تم کو بلکہ تمہارے جنازے میں جو جو شریک ہوئے ان کو بھی بخش دیا. میں نے عرض کیا یا اللہ مجھ سے محبت کرنے والوں کو بھی بخش دے, تو اللہ کریم کی رحمت مزید جوش پر آئی اور فرمایا قیامت تک جو تم سے محبت کریں گے ان سب کو بھی میں نے بخش دیا. بشر حافی سے ہمیں تو پیار ہے. بشرے حافی سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے ہمیں مدنی پھول ملا کہ اگر بزرگوں سے نسبت رکھنے والی کسی شے کا خلوص دل سے اہتمام کیا جائے تو بندے دین و دنیا کی سعادتوں سے سرفراز ہو سکتے ہیں. آج بھی مساجد میں جب اجتماع میلاد میں دیگر مقامات پر تبرکات کی زیارت ہوتی ہے تو لوگ جوک در جوک والہانہ عقیدت و محبت سے مطلب اس کی برکتیں پاتے ہیں. تو ہمیں جن کو وسوسے ہیں نا آج سے تو دور کر لیں، آج سے دور کر لیں کہ انشاءاللہ جب بھی کہیں بھی موقع ملے گا میں انشاءاللہ حسن عقیدت سے محبت سے ادب سے انشاءاللہ تبرکات کی زیارت کروں گا انشاءاللہ. جس طرح تبرکات کی تعظیم اور احترام کرنے سے کئی فائدے ملتے ہیں، برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اسی طرح اگر ان کی تعظیم نہ کی جائے، ان کی بے ادبی توہین کی جائے تو بسا اوقات دنیا میں ہی سزائیں ملتی ہیں. عجائب القرآن ما غرائب القرآن یہ کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے شائع کیے، قرآنی واقعات ہیں اس میں. اس کے پیج نمبر 52 پر ہے کہ تابوت سکینہ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا اور آدم علیہ السلام کی آخر زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا. یہ بڑا ہی مقدس و بابرکت صندوق تھا. بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف ہوتا لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے، صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارہ سنائی جاتی تھی. بنی اسرائیل اس صندوق کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، بلاؤں کو مصیبتیں وبائیں آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں. الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا. مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی و طغیان اور سرکشی و عصیان کا دور دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہوا کہ قوم امالقہ کے کفار کے ایک لشکر جرار نے ان لوگوں پر حملہ کر دیا. ان کافروں نے بنی اسرائیل کو قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تباہ کر دیا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کا تہس نہس کر ڈالا اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے. اس مقدس صندوق کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا. لیکن اس بے ادبی کا قوم امالقہ پر یہ وبال پڑا کہ وہ مختلف بیماریوں میں بلاؤں کے ہجوم میں گھر گئے. چنانچہ قوم امالقہ کے 5 شہر بالکل برباد و ویران ہو گئے. یہاں تک کہ کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا. ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں. چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا. تو ان واقعات سے پتا چلا کہ بزرگوں کے تبرکات کی اہانت، بے ادبی کرنا، قہر قہار اور غضب جبار کو دعوت دینا ہے. اس واقعے سے یہ مدنی پھول بھی ملا کہ کوئی بھی قوم تب تک اللہ پاک کی رحمتوں نعمتوں سے حصہ پاتی ہے جب تک وہ اس کی اطاعت و فرما برداری کرتی رہتی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے صدیوں تک مسلمان دنیا پر غالب رہے، ہر میدان پر ترقی کرتے رہے، لیکن جب سے قرآن کریم کے احکامات اور اس کی تعلیمات پر عمل سے دور ہونے لگے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے روح گردانی شروع کر دی، اسلامی احکامات سے منہ موڑا، طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے اور آج جو حالت ہے وہ سب کے سامنے. تو اب بھی وقت ہے، آج بھی اگر ہم شریعت یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں تو تمام مصیبتیں ٹل سکتی ہیں. شریعت کی پاسداری کی برکت سے آج بھی بے سکونیاں ختم ہو سکتی ہیں. شریعت کی پاسداری کی برکت سے نفرت کی دیواریں محبت کی فضاؤں میں تبدیل ہو سکتی ہیں. جب ہماری پیدائش کا اصل مقصد اللہ پاک کی عبادت ہے اور ہم شریعت کے احکام سے آزاد بھی نہیں ہیں اور ہمیں قیامت کے دن اپنے ہر عمل کا حساب بھی بہر صورت دینا ہے، تو اس کی عبادت سے غافل ہو جانا، اس کے احکامات کو پسے پشت ڈال دینا، دنیا کے کام دھندوں میں ہی مصروف رہنا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر امیر اہل سنت کے عطا کردہ اس عظیم مدنی مقصد کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. مدنی مقصد ہو رہا ہے، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو اس عظیم مقصد کو لے کر اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، شریعت و سنت کا مجھے پابند بننا ہے، مجھے نمازی بننا ہے، مجھے نیکی کی دعوت دینے والا بننا ہے، مجھے گناہوں سے روکنے والا بننا ہے، مجھے قرآن پڑھنے والا بننا ہے، مجھے قرآن پڑھانے والا بننا ہے، مجھے دین کا سنتوں کا عظیم مبلغ بننا ہے، اپنی ذات میں یہ اوصاف پیدا کر کے دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کے لیے کمر بستہ ہو جائے. آج دیکھیں، آج ہم مدنی چینل پر عام طور پر دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ 12 ماہ کا سفر کر رہے ہیں، یہ 26 ماہ کا سفر کر رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ فیضان قرآن کورس کر رہے ہیں، یہ جناب فیضان نماز کورس کر رہے ہیں. تو جناب اسی طرح سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ عالم دین بن گئے، یہ حافظ قرآن بن گئے. اپنے دل میں بھی تو تمنا پیدا کرے نا کہ میری زندگی گزر گئی، ساری زندگی میں دنیاوی علوم فنون حاصل کرنے لگا، نہیں انشاءاللہ اب میں قرآن کا علم بھی حاصل کروں گا، میں نے دین کی باتیں نہیں سیکھی، آج دعوت اسلامی والے مجھے دعوت دے رہے ہیں لبیک، انشاءاللہ میں اب دین کی باتیں بھی سیکھوں گا، پھر دوسروں کو سکھائیں تاکہ یہ گناہوں کا جو سیلاب ہے اس کو روکنے کا کوئی سبب بن جائے. تو اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے، نیکیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. تو زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور اس کی برکت سے نیک بننے، گناہوں سے بچنے اور پابند سنت بننے کا ذہن بنے گا. دعوت اسلامی کے 104 شعبہ جات ہیں، انہی شعبوں میں سے ایک شعبہ مجلس ازدیاد حب ہے. یہ کیا ہے؟ محبت بڑھانے والا شعبہ، محبتیں بڑھانے والا شعبہ، اور یہ مدنی نام بھی ہے. امیر اہل سنت نے ایک سوال قائم کیا ہے سارے دعوت اسلامی والوں سے کہ کیا آپ نے اس ہفتے کم از کم ایک اسلامی بھائی کو جو پہلے مدنی ماحول میں تھے اب نہیں آتے، تلاش کر کے ان کو مدنی ماحول سے وابستہ کرنے کی کوشش کی؟ تو اس کو باقاعدہ تنظیمی طور پر عملی جامہ پہناتے ہوئے وہ پرانے اسلامی بھائی جو پہلے آتے تھے اب نہیں، جیسے سبحانی مسجد کا یہ اجتماع ہو رہا ہے، اگر میں آپ سب سے کہوں کہ سارے اسلامی بھائی جو اب تک اس اجتماع میں شریک ہوئے ہیں ان کو اگلے ہفتے لے آئیے گا، کیا خیال ہے؟ جگہ ملے گی یہاں پر؟ آپ سوچیں، خالی ہمارے اپنے محلے علاقے پر نظر کر لیں تو کتنے ایسے ہوتے جو نماز پڑھنے آتے تھے اب نہیں آتے، قرآن پڑھنے آتے تھے اب نہیں آتے تھے، مدنی قافلوں میں جاتے تھے اب نہیں آتے. تو ان پر ملاقات کر کے، انفرادی کوشش کر کے ان کو مدنی ماحول سے وابستہ کریں تاکہ شیطان کے خلاف جو جنگ ہے نا یہ جم کے لڑ سکیں. شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. اللہ تعالیٰ مجلس ازدیاد حب کو مزید ترقی عطا فرمائے، ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاکِ ما.